بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليه. محترم حضرات حضور سید عالم تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے میلاد مقدس کے ضمن میں یہ مبارک محفل منعقد ہوئی ہے. میں اس وقت بہت علیل ہوں اور طبیعت انتہائی ناساز ہے. کل 6 بجے شام میں لاہور. بھائی کیا کرتے ہو میاں؟ خاموش. کل 6 بجے شام میں لاہور گیا, پھر 10 بجے تک رات کو لالو صاحب کی حاضری رہی. اس کے بعد 12:30 بجے تک میں نے وزیر خان کی مسجد میں تقریر کی. پھر احباب نے مجھے تمام رات مصروف رکھا. صبح کی نماز کے بعد بھی احباب سے گفتگو رہی. پھر اس کے بعد میں ایئرپورٹ آیا اور 11 بجے ملتان واپس پہنچا اور یہاں کی مصروفیات میں بیان نہیں کر سکتا. اب اس وقت تو یہ کیفیت ہے کہ میں آپ حضرات کے احترام اور آپ کی محبت اور اخلاص کے نتیجے میں حاضر ہوں. تقریر کے قابل اپنے آپ کو بالکل نہیں پاتا. آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے, حق سمجھنے, حق قبول کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا عنوان اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پر سر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں, اللہ تعالی نے جا بجا حضور کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. حضور کے مبعوث ہو کر تشریف لانے کا بیان ہے. انا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یہ سرکار کی تشریف آوری کا بیان ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے حضور کی آمد آمد، حضور کی بعثت، حضور کے ارسال اور حضور کے تشریف لانے کے ذکر سے، اور یہ عنوانات جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی بعثت اور حضور کے ارسال کا ذکر کیا جائے تو ان تمام اوصاف کو بیان کیا جائے جو اس ضمن میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ قد جاءکم من اللہ نور میں حضور کی تشریف آوری کے ساتھ لفظ نور فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کمال منقبت ہے کہ حضور نور ہیں. صرف نور نہیں بلکہ ایسا نور ہیں کہ جس میں کوئی قید نہیں پائی جاتی. وہ ہر اعتبار سے نور ہیں، یہ نہیں کہ فقط وہ نور ہدایت ہیں یا نور نبوت ہیں یا نور رسالت ہیں یا یہ کہ وہ صرف علمی طور پر نور بن کر آئے یا فقط ایمان اور عمل کے اعتبار سے حضور کو نور فرمایا یا یہ کہ صرف جسمانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا یا صرف روحانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا. کوئی قید، کوئی تخصیص اس مقام پر نہیں ہے اور یہ مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس جو نور جلوگر ہوا اور جو نور تشریف لایا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تو فقط یہ بات مت کہنا کہ وہ جسمانی طور پر نور ہیں. نہیں، وہ جسمانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں. ان کا ہر قول نور ہے، ان کا ہر عمل نور ہے. وہ نور علم اور نور ایمان سب کے جامع ہیں. وہ صرف ظاہری نور نہیں ہیں بلکہ وہ باطنی نور بھی ہیں. وہ محض حسی نور نہیں ہیں بلکہ وہ معنوی نور بھی ہیں. وہ صرف عالم دنیا کا نور نہیں ہیں بلکہ عالم آخرت کا بھی نور ہیں، اور فقط عالم آخرت کا نہیں بلکہ وہ عالم برزخ کا بھی نور ہیں. وہ بیداری کا بھی نور ہیں، وہ عالم خواب کا بھی نور ہیں. وہ نور ظاہر بھی ہیں، وہ نور باطن بھی ہیں. وہ ایسے نور ہیں کہ بلا قید نور ہیں، بلا تخصیص نور ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا جو ذکر ہے، یہ حضور کی آمد آمد کے ساتھ ہے. قد جاءکم، جاء کے معنی ہے حضور آئے، یہ تشریف لائے. تو مطلب یہ ہے کہ جب حضور کے آنے کا ذکر کرو تو ساتھ یہ صفات بھی بیان کرو، یہ صفات بیان کرو کہ حضور آئے، کیسے آئے، کیسے حضور ہیں، وہ کیسی ہیں، وہ کیسی ہیں. وہ نور ہیں، وہ نور کامل ہیں، وہ نور اکمل ہیں، وہ نور مطلق ہیں. وہ نور ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور کیسے نور ہیں تو میں اتنی بات بتاؤں گا کہ وہ خدا کی قسم صرف نور نہیں ہیں بلکہ وہ نوروں کا بھی نور ہیں. علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اے نور الانوار والنبی المختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہستی تمہارے پاس دلوگر ہے، جو ذات پاک تمہارے پاس تشریف فرما ہے، وہ کیسا نور ہے؟ نور الانوار، انوار جمع ہے، اس پر الف لام ہے، جمع پر الف لام ہو سو استغراق کے معنی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کائنات کے ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ ہے. اگر آپ جسم سے نور نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے، جسم سے نور نکالنے تو جسم بے نور ہو جائے. میرے آقا وہ ہیں کہ اگر نور سے حضور کو نکال لو تو نور بھی بے نور ہو جائے. اور کسی نور کا نور ہونا یہ حضور کی نورانیت کا صدقہ ہے. اللہ اللہ اللہ. علی نانی محترم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم نے کیا اچھی بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے سرکار تو حضور کے نور سے ہر شہر روشن ہو گئی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لم ارا قبلہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی مثل نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا. وہ بے مثل ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ وامن والو نے فقط ان کی ذات کو بے مثل نہیں بنایا بلکہ ان کی ہر صفت کو بے مثل بنایا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ حضور کی جس صفت کو آپ لیں گے بے مثل پائیں گے, بے مثل پائیں گے. یہاں تک کہ وجود, وجود کے معنی ہے ہونا, ہونا. لا ہر چیز جو موجود ہے اس کا وجود ہے, وہ ہے وجود کے معنی سے پائے جانے کے ہیں. مگر اس صفت وجود میں میرے آقا بے مثل ہیں. کسی کا وجود اور کسی کا پایا جانا ایسا نہیں جیسا حضور کا پایا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے مکتوبات شریف میں. انہوں نے فرمایا کہ در عالم امکان مثل او متصور نیست. عالم امکان میں حضور کی مثل متصور نہیں, تصور میں نہیں آتی. بلکہ یہاں تک فرمایا, ایک یہ ایک علمی نقطہ ہے جو مدلی صاحب نے بیان فرمایا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جب سرکار کی ہر مثل ہر صفت بے مثل ہے تو ممکن ہونا بھی تو ایک صفت ہے جی, کیونکہ وجود اور امکان یہ صفتیں ہیں نا. وجود اللہ کی صفت ہے اور امکان جو ہے وہ کائنات کی صفت ہے. تو امکان بھی تو حضور کی صفت ہے. تو امکان بھی جب حضور کی صفت ہے تو ہر ممکن کا امکان ایک ہی جیسا ہے جی. آپ جانتے ہیں کہ امکان کا مفہوم کیا ہے جی, سلب ضرورت جانبین سے. یہ امکان ہے, اس کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں. واجب نے عدم کو چاہا تو عدم کو راضی کر لیا, وجود کو چاہا تو وجود کو راضی کر لیا. یہ امکان کی صفت تمام ممکنوں میں ایک ہی جیسی ہے. تو اس میں حضور کی صفت بے مثل نہ رہی. مدتی صاحب نے فرمایا کہ جس امکان کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہیں, جس امکان کے ساتھ حضور ممکن ہیں, یہ جو امکان حضور کی صفت ہے اس امکان کا تصور عالم امکان میں نہیں پایا جاتا. اب اس کی کیا تفصیل بیان کروں, یہ ایک علمی نقطہ تھا مجدی صاحب نے بیان فرمایا. اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک کا امکان تو یوں سمجھیے کہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے, لیکن سرکار کا امکان وہ ہے کہ جو عالم امکان کی پناہ گاہ ہے. اگر حضور کا امکان نہ ہوتا تو امکان کسی کی صفت ہی نہ ہوتی. اللہ اللہ اللہ. بہرحال میں یہ کر رہا تھا اور آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے, جلوگر ہونے اور حضور کے مبعوث ہونے, تشریف لانے کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں فرمایا, اور پھر عجیب عجیب انداز میں فرمایا حضور کی صفات کے ساتھ, حضور کے کمالات کے ساتھ, حضور کے فضائل کے ساتھ, حضور کے محامد کے ساتھ,
کیا مقصد؟ جب میرے محبوب کی ولادت کا ذکر کرو تو ان محامد کو بھی بیان کرو، ان خوبیوں کو بھی بیان کرو. اب کون ہے جو حضور کی خوبیوں کو بیان کرے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ غالب کا شعر مجھے یاد آتا ہے جی، مرزا غالب دہلوی نے ایک گلا کہا کہ اللہ 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 دوسری بڑی نام غالب کہتا ہے، غالب تھنا خادہ، غالب سنا خاد بیزنا گزاشتیم کا ذات پاک مت پاک مرتبہ دانے محمد. غالب نے کہا ہم کون ہیں جو حضور کی سنا کریں اور کیا کریں؟ ہم نے تو حضور کی سنا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، تو نے ان کو جیسا بنایا تو ہی بتائے گا کہ میں نے ان کو کیسا بنایا. جیسا بنائے گا ویسا ہی ہمیں بتائے گا، ہم کیا جانے وہ کیسے ہیں، یہ تو جانتا ہے. تو جو تو اپنے محبوب کی سنا کرے گا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے جی. تو ہم کیا سنا کریں حضور کی؟ غالب سنا خواد بیزنا گزار فیم کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد آمد اور حضور کی ولادت باسعادت، حضور کی بعثت، حضور کے ارسال، حضور کی تشریف آوری کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات فرمایا. کوئی لاکھ بدعت کیسا رہے، اگر یہی بدعت ہے تو قرآن اسی بدعت سے بھرا ہوا ہے جی. جی تو باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پاک کا خاص طور پر بھی ذکر فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اور آج تو لوگ لفظ میلاد سے بھی گھبراتے ہیں، اور جو اگر کوئی محفل میلاد منعقد کرے تو کہتے ہیں یہ میلادیے ہیں، میلادیے. ہاں وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ باہر رنگے کہ خواہش عوامی بوش من انداز قدر عوامی کہنا تھا، جیسا چاہو لباس پہن لو، ہم تو پہچانتے ہیں تم کون ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی سیرت کا لفظ کب بولا، سیرت کا لفظ بولا کرو سیرت. یہ میلاد کیا؟ یہ تو میلادیہ ہے. اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ محدثین نے میلاد النبی کے ابواب منعقد فرمائے. آپ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں بھائی، سیاست سطح میں جامع ترمذی کا بڑا مقام ہے، حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس میں ایک باب منعقد کیا، اس باب کا عنوان رکھا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ میلاد کے لفظ سے گھبرانے والے اس باب و میلاد النبی کے عنوان ہی کو ترمذی سے نکالتے ہیں. تو کیا تماشا ہے یہ؟ بہرحال ہم تو حضور کی میلاد پاک کی برکتوں کو، برکتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ذکر جمیل کی برکتیں سعادتیں بھی ضرور حاصل ہوں گی بشرطے کی محبت و اخلاص کو. تو میں اس وقت تو ابھی ایک تمہیدی بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور کے ذکر ولادت اور مجیت بعثت ارسال تشریف آوری سے قرآن پاک مملو ہے، اور ساتھ وہ اوصاف بھی بیان فرمائے جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ جب میرے محبوب کے آنے کا ذکر کرو تو یہ سب سے ہوتے بیان کرو جی. اللہ اللہ اللہ. میرے دوستو اور میرے پیارے عزیزو، اب حضور کی ایک صفت بھی کوئی بیان کرے تو سارا جہان ختم ہو جائے گا، ایک صفت کا بیان ختم نہیں ہوگا. ہاں 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 اللہ اکبر. تو میں صرف ایک بات عرض کروں گا، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے پیش نظر اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر. البعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بلکہ جو نعمت ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی، اور کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ ہی نے عطا فرمائی. لیکن جس نوعیت کے ساتھ حضور کی بعثت کی نعمت پر اللہ احسان جتا رہا ہے، وہ کسی اور نعمت پر احسان اس طرح نہیں جتا رہا. اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو بھیج دیا. یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ احسان اللہ نے کن لوگوں پر جتایا، کن پر اللہ کا احسان ہے. تو یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بول رہا ہے علی المومنین. بھائی آپ بتائیں یہ احسان مومنین پر ہے یا نہیں؟ اور وہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمع پر الف لام آئے تو استغراق کے معنی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مومن کا ہر فرض المومنین میں داخل ہے، اور قیامت تک جو مومن پیدا ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے جی. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ پر تو احسان نہیں تو پھر وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اب اگر کوئی کہے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے مومن ہونے کا انکار کر رہا ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اور مومن کون سے؟ قیامت تک کے مومن. علی المومنین، علی المومنین. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے علی المومنین، مگر یہ احسان تو حضور کے زمانے کے مسلمانوں پر تھا جس زمانے میں حضور تھے، اور جو لوگ حضور کے زمانے میں تھے ان پر احسان تھا. تو ہم تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، ہم پر کیا احسان؟ اچھا، تو یہاں علی المومنین کے لفظ کو وہ اس زمانے کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص کرتے ہیں، اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے وہ عام نہیں سمجھتے. میں پوچھوں گا کہ اگر یہاں علی المومنین کے معنی اسی زمانے کے مسلمان اور مومن ہیں اور بات کو آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض موقع ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں تو علی المومنین ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو حضور کے زمانے کے مومن تھے ان پر نماز فرض تھی، تو ہم تو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں. جان چھوڑی، ہم تو صحیح نہیں حضور کے زمانے میں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے نا. تو اگر یہاں نہیں کہہ سکتے تو وہاں بھی نہیں کہہ سکتے. جس طرح یہ نماز قیامت تک آنے والے ہر مومن پر فرض ہے، اسی طرح اللہ کا یہ احسان قیامت تک آنے والے ہر مومن کی قسم ہے. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان فرمایا، اور یہ احسان ہر مومن پر ہے. قیامت تک جو مومن ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے. ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجیے جی. دوسری بات یہ رکھ لیجیے کہ اللہ تعالی نے جو احسان فرمایا تو احسان کسی نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے نا جی. اور احسان جتانے والا جب احسان جتاتا ہے اور احسان کرتا ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو احسان کرنے والا، وہ تو موسم ہے. ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، جس پر احسان کیا گیا. دو، تیسری وہ نعمت جس کو دے کر احسان کیا گیا، کیونکہ نعمت پر احسان کا دار و مدار ہے نا جی. بھائی احسان تو نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب یہاں تین چیزوں کو متعین کرو، احسان جتانے والا، احسان کرنے والا. ایک احسان کرنے والا، احسان جتانے والا. دوسرا جس پر احسان ہوا. تیسرا جس نعمت کی بنیاد پر احسان ہوا. تو تینوں باتیں ظاہر ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، احسان کرنے والا تو اللہ ہے، اور جس پر احسان کیا وہ کون ہے؟ علی المومنین، وہ قیامت تک آنے والے مومن ہیں. اور کس نعمت کی بنیاد پر احسان کیا؟ ان بعث فیہم رسولا، وہ رسول کی ذات ہے جو بنیاد ہے اس احسان کی. وہ رسول کی ذات ہے جو احسان کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے شاید بے شک بنیاد ہے، تو ٹھیک ہے، بے شک بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک وصف ہے، اور وصف بغیر تو موصول چھپایا ہی نہیں جاتا جی. ہاں کچھ بھی کہہ لو، بات وہیں آئے گی جی، بات وہیں آئے گی. بہرحال ایک تو احسان کرنے والا، ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، ایک وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان ہوا. اللہ احسان کرنے والا مومن وہ جن پر احسان کیا گیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان واقع ہوا. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اب میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی کو نعمت دیں تو ٹھیک ہے, آپ کو احسان کا حق ہے, احسان جتانے کا حق ہے, نعمت تو دی آپ نے, لیکن یہ احسان جتانے کا حق کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اگر وہ نعمت آپ کسی کو دے کر احسان جتائیں کہ بھائی میرا احسان ہے میں تمہیں نے یہ نعمت دی, ٹھیک ہے, بہت بہت اچھی بات, لیکن اگر آپ کسی کو نعمت دے کر پھر واپس لے لیں اور واپس لینے کے بعد پھر احسان جتائیں تو وہ احسان کیسا ہوگا؟ آپ نے مجھے نعمت دی اور نعمت دینے کے بعد مجھ سے واپس کر لی, وہ تو واپس کر لی تو ہم مجھ پر احسان جتاتے کہ ہم نے بڑی ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو نعمت دی. ارے ہم نے کہا حضور آپ نے نعمت تو ضرور دی مگر دے کر واپس کر لی, اب آپ کیا احسان جتانا آیا؟ بھائی احسان تو سب ہو تب نعمت ہو. معلوم ہوا کہ احسان کی بنیاد نعمت ہے, اگر نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں ہے تو احسان بھی نہیں. آپ میری بات سمجھ گئے, اللہ نے ہمیں رسول کی ذات, ٹھیک ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ نے نعمت اتائی. اب اگر وہ رسول کی ذات خدا نے ہم سے واپس لے لی تو احسان کی بات کا نہیں. تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ذات رسول ہم کو عطا فرمائی, جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی, وہ نعمت قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر ہے کے پاس ہے, اور اگر قیامت تک وہ نعمت نہ ہو تو پھر قیامت تک احسان کیسے ہوگا؟ احسان کا ہونا نعمت کے ہونے کی دلیل ہے, احسان کا ہونا نعمت کے ہونے کی دلیل ہے. نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں ہے تو احسان نہیں ہے. بولو جی حضور ہیں یا نہیں؟ اور میں تو بارہا کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, کلمہ شریف کا ترجمہ کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ تمہارا نظم ہیں تو بات ختم ہو گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ہم پر احسان جتایا, قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر احسان جتایا, اور ذات رسول کی نعمت کی بنیاد پر احسان جتایا. اب ایک بات اور بھی سمجھنے کے قابل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نعمت مجھے دیں اور احسان جتائیں تو وہ نعمت کیسی ہوگی جس پر آپ احسان جتائیں گے؟ اگر وہ جناب کھٹی ہو, کڑوی ہو, اگر وہ ناقص ہو, اگر وہ سڑی بوسی ہو, اگر اس کے اندر کوئی قباحت ہو, کوئی خرابی ہو, جی تو جناب آپ نے ایک کانا آم مجھے دے دیا اور کہا کہ بھائی ہمارا بڑا احسان ہے ہم کو ایک کانا انار آپ کو دے دیا. ارے بھائی کانا انار دے دیا, یہ کیا احسان ہوا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ہر نعمت دینے والا جب اپنی نعمت پر احسان جتاتا ہے تو وہ نعمت اس کے سایہ نشان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نعمت اس کے سایہ نشان ہوتی ہے. بھائی میری شان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں اگر ایک رومال دے کر احسان دیتا ہوں تو چلو پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ بادشاہ اگر کسی کو ایک پیسہ دے کر احسان دیتا ہے تو یہ بادشاہ کی شان تو نہیں ہے. تو جو رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, الرحمن الرحیم ہے, تو وہ جس نے بڑے جس نعمت پر احسان دیتا ہے گا وہ نعمت تو بڑی عظیم نعمت ہوگی, بڑی عظیم نعمت ہے. اور پھر وہ ایسی نعمت ہوگی جس میں کوئی کوتاہی نہیں, جس میں کوئی کمی نہیں, جس میں کوئی نقص نہیں. تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی سارا نشان ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام اہل سنت.
پھر اب یہ کہنا کہ بھائی انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتا ہے, بڑا بتاؤ دیوار کے پیچھے کا پتا جی, اور دیوار کے پیچھے کا پتا جی, وہ تو کسی کو نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتے, ان کو تو کسی بات کا اختیار ہی نہیں ہے. جو بالکل مجبور مال ہے, مجبور مال تو مجبور مال, نعمت تو کوئی نعمت ہی نہیں تھی. میرے پیارے دوستو، میرے محترم عزیزو، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، فضائل کے لحاظ سے، محامد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ظاہر من، باطن، جسم، روحن، علم، عمل، ہر اعتبار سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. اگر اس میں کوئی نقص ہو، اگر اس کے علم میں نقصان ہو، تب بھی یہ احسان جتانے کے قابل نہیں ہے. اگر عمل میں نقصان ہو، تب بھی یہ احسان جتانے کے قابل نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو، تب بھی یہ احسان جتانے کے قابل نہیں. معلوم ہوا کہ بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نعمت عطا کی اور اس نعمت کو احسان بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ اللہ اللہ. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت انصاری نے کیا، خلقت مبرم من کل عیب، خلقت مبرم من کل عیب، کاننا کا قد خلقت کما تشاء. سرکار، آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک پیدا ہوئے ہیں، اور میرے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو حسب منشا پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونے والے کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی تو اپنی منشا کے مطابق جس طرح کہتا پیدا ہو جاتا، تو ایمان سے کہنا کوئی شخص کوئی عیب لے کر پیدا ہوگا، کوئی کمی لے کر پیدا ہوگا، کوئی کانا پیدا ہوگا، کوئی اندھا پیدا ہوگا، کوئی کالا کھچا پیدا ہوگا. بھائی جب پیدا ہونے والے کو اشتہار دے دیا جائے کہ بھائی تو جس طرح کہتا ہے ویسے، جتنا حسین بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا جمیل بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا کامل ہو کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا عاقل ہو کر پیدا، جس قدر خوبیاں لے کر تو پیدا ہونا چاہتا ہے ویسے ہی پیدا ہو جا. اللہ اللہ. حسان بن ثابت انصاری نے کہا کہ سرکار، آپ تو ہر عیب سے مبرہ پیدا ہوئے ہیں، اور گویا آپ تو اپنے حسب منشا پیدا ہوئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیا خان ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ تم تو شرک کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہیں. ارے بے عیب ہونا تو اللہ کی ذات ہے، اور رسول کو جب تم نے بے عیب کیا دیا تو تم نے ان کو اللہ بنا دیا. بھائی ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے اللہ بے عیب ہے، تم نے رسول کو بے عیب کیا دیا تو رسول کو اللہ نہیں بنایا تو کیا ہو؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شرک کی تعلیم تم نے دی. میں نے کہا سخن شناس نہیں دل برا خطا اینداز، سخن شناس نہیں دل برا خطا اینداز. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے، اور مصطفیٰ کا بے عیب ہونا مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے. نہیں سمجھا، اللہ معبود ہو کر بے عیب، حضور عبد ہو کر بے عیب. اللہ خالق ہو کر بے عیب، مصطفیٰ مخلوق ہو کر بے عیب. جی، اور بھائی میں کیا کہوں، یوں کہ اللہ اللہ ہو کر بے عیب، مصطفیٰ ہو کر بے عیب. جی، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے کہ نہیں؟ اور قرآن نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم میرے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو، تو میں تو اس سے پاک ہوں کیونکہ یہ تو میرے حق میں عیب ہے. بتائیے یہ نسل اور بیٹا یہ اللہ کے حق میں عیب ہے یا نہیں؟ عیب. لیکن حضور تاجدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی اگر نسل نہ ہوتی، حضور کی اگر نسل نہ ہوتی، تو حضور کے حق میں نسل کا منقطع ہونا یہ عیب تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرے دشمن یہ عیب لگا رہے ہیں کہ ان کے آخری بیٹے ابراہیم بھی فوت ہو گئے، تو اب تو ان کی نسل منقطع ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب، تو ہر بات میں بے مثل ہے، تو ہر بات میں، تو اپنی نسل میں بھی بے مثل ہے. لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے، تیری نسل تیری سابدادی سے چلے. اللہ اللہ اللہ. بتاؤ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور کی نسل ہے کہ نہیں ہے؟ نسل. اب بتائیے یہ حضور کی نسل کا ہونا حضور کے حق میں عیب ہے نہیں ہے؟ اور اللہ کے حق میں نسل کا ہونا عیب ہے یا نہیں ہے؟ پتا چلا کہ اللہ اپنی شان میں عیب ہے، مصطفیٰ اپنی شان میں عیب ہے. سمجھے؟ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شانوں میں بھی بے عیب ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو ہمارا کہاں، یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں، یہ تو ہم کہتے نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے آقا، آپ اپنے منصب محمدیت میں بے عیب ہیں، اور اے اللہ تو مرتبہ معبودیت میں بے عیب ہے، تو الوہیت میں بے عیب ہے، وہ نبوت میں بے عیب ہے، اے اللہ تو ربوبیت میں بے عیب ہے، وہ رسالت میں بے عیب ہے، اے مولا تو معبودیت میں بے عیب ہے اور وہ عبدیت میں بے عیب ہے، تو خالقیت میں بے عیب ہے وہ مخلوقیت میں بے عیب ہے، اے مولا تو شان وجود میں بے عیب ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان امکان میں بے عیب ہے، یا اللہ تو واجب ہو کر بے عیب، وہ ممکن ہو کر بے عیب، الہی تو خالق ہو کر بے عیب، وہ مخلوق ہو کر بے عیب، تو اب بتائیے شرک کا کوئی تصور باقی رہا؟ تو سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو بہکایا جائے اور تو کوئی بات ہے نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے جدو، میں عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المومنین اس بات حفیظ میں رسولہ، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب ان نے بڑا عظمت والا رسول بھیج دیا، اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول معظم ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تلاوت آیات الہیہ کی ذرم سے ان کے دلوں کے ظن کو دور کرتا ہے، اور جب ان کے دل صاف ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کے پاک صاف اور ستھرے دلوں میں کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے، کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے، اللہ اللہ، کیونکہ کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ تو بڑا مقدس ہے، وہ تو بہت بڑا پاک ہے، وہ پاک چیزیں پاک جگہوں میں رکھی جاتی ہیں، پاک چیزیں پاک جگہوں میں، اسی لیے میں حرض کروں گا کہ صدیق اکبر کے دل میں قرآن، فاروق اعظم کے دل میں علم و حکمت، عثمان غنی کے دل میں علم و حکمت، علی مرتضیٰ کے دل میں علم و حکمت، کیونکہ ان کے قلوب پاک ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، مجتہدین ہوں، اولیاء ہوں، اخواس ہوں، اقتار ہوں، ابدال ہوں، نجبا ہوں، نخبا ہوں، صلحاء ہوں، شہدا ہوں، مومنین ہوں، کاملین ہوں، راسخین ہوں، یہ سب پاک ہیں، ان کے دل پاک ہیں، جب ان کے دل پاک ہیں تو اس قابل ہیں کہ ان میں کتاب و حکمت ہے،
نعرہ تکبیر،
اب میرے دوستو یہ پاک کرنے والا کون ہے؟ پاک کرنے والے حضور ہیں یا نہیں؟ ارے یزکی کا فائل حضور ہیں کہ نہیں؟ تو پاک کرنے والے تو حضور ہیں جی، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے، اور انشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پاک فرمانے والے مصباح ہیں اور پاک ہونے والے ان کے غلام ہیں، غلام ہیں، اور جب پاک کرنے والا کسی کو پاک کرے گا تو یاد رکھو دور دور رہ کر نہ یہ پاک ہوگا نہ وہ پاک کرے گا، پاک ہونے کے لیے تو قرب چاہیے، پاکی کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تو قرب چاہیے، دیکھو بھائی میں بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، پاکی اور ناپاکی یہ دونوں چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک تو مانوی ایک حقیقی، یا ایک حکمی ایک حصی، مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ سے کہ شرک نجاست ہے، انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرکین جو ہیں وہ عین نجاست ہیں، شرک ناپاکی ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں، شرک ناپاکی ہے، اب اس ناپاکی کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ناپاکی پانی سے دھونے سے دور ہو جاتی، کپڑا ناپاک ہوا پانی سے دھو لو پاک ہو گیا، اب مشرک کی نجاست کیسے پاک ہوگی؟ اس کو آپ صاف سات سمندروں میں اس کو آپ نہا ڈالیں، ساری دنیا کی فیکٹریوں کے صابن اس پر خرچ کر دیں تو وہ مشرک پاک نہیں ہوگا، جی ہاں وہ تو نہیں پاک ہوگا، اس کے پاک ہونے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے دل میں سوچا کہ سبحان اللہ ہمیں تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ جو نجاست سات سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے، تو یہ تو بڑا مزہ آیا، اب آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا آپ نے کہا جلدی کلمہ پڑھ کے پھول کو پاک ہو جائے گا، جی تو اگر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے پھول کو یہ کپڑا پاک ہوگا تو یہ کیا تماشا ہے؟ جو نجاست سات سمندروں کے پانی سے دور نہیں ہوتی، وہ تو کلمے سے دور ہو گئی جی. اور جو ایک گلاس پانی سے دور ہو سکتی ہے، وہ جناب ہزار لاکھ کلمہ پڑھو تو بھی دور نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کا اعلی طہارت ہوتا ہے. آپ سمجھ؟ صرف ایک ایسے عالم کی نجاست ہے جس کو عالم حسیات سے ہم بالا تر کہیں گے جی، عالم محسوسات سے بالا تر، کیونکہ صرف محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے جی. اللہ اکبر، وہ ایک عالم غیر محسوس، عالم غیر محسوس. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا کہنا پڑے گا کہ وہ ایک عالم غیر محسوس کی نجاست ہے، تو اس کے لیے اعلی طہارت بھی وہ ہوگا جو اعلی طہارت غیر محسوس ہو. آپ سمجھے؟ فقط لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے پاکی نہیں ہوتی، یہ بتا دوں آپ کو. ہاں، کوئی شخص کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، وہ نہیں ہوگا، وہ تو تصدیق کرنی پڑے گی لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنی پڑے گی، تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق وہ بھی ایک عالم غیر محسوس کی چیز ہے، اور صرف وہ بھی عالم غیر محسوس کی چیز ہے. پتہ چلا کہ جو چیز عالم غیر محسوس سے متعلق ہے، عالم غیر محسوس کا اعلی طہارت اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ نجاست اگر پیشاب پر لگ گیا تو وہ تو محسوس آپ میں سے ہے، تو اس کو آپ کلمہ پڑھ کر پھونکے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے تو محسوس عالم محسوس آپ کا اعلی طہارت ہونا چاہیے. اور وہ ہے پانی، پانی بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ نجاست جو لگی وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے تطہیر کا وہ نظام قائم فرمایا جی، اور تزکیہ کا وہ نظام قائم فرمایا. یزکی ہند جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب پاک کرتا ہے. اللہ اللہ، میرے آقا آپ کے تزکیہ کا نظام کتنا وسیع ہے. کوئی باطن میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے، ظاہر میں ہو تب بھی پاک ہو
رہا ہے.
عالم غیر محسوس آپ میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے. میرے آقا مرکز ہے پاکی کا، منبع ہے پاکی کا جی. جب یہ بات ہو گئی تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، شرک کی نجاست جب دور ہوگی کہ شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو نا. شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے تب پاک ہوگا دل، ورنہ نہیں ہوگا. اور جہاں کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو جہاں وہ پیشاب ہے وہیں پانی پہنچ جائے، وہیں پانی پہنچ جائے تب وہ نجاست دور ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب پاک کرنے والا ہے. ایمان والو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ضرب لگا کر تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب پاک کرنے والے رسول ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کپڑا ناپاک ہو تو پانی وہاں ہو اور کپڑا یہاں ہو، بولو پاک ہو جائے گا؟ آپ ایک لاکھ برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑے رہے ہیں، کیا ہے کپڑے؟ میں تجھے پانی کے سامنے لے کر کھڑا ہوں، پاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک رہے گا جی. وہ تو دبھی پاک ہوگا کہ جب پانی کپڑے سے لگے، کپڑا پانی سے لگے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول ایمان والوں کو پاک کرنے والے ہیں. ارے ایمان والے نہیں پاک ہو سکتے جب تک کہ رسول وہاں ہوں اور ایمان والا یہاں ہو، کبھی نہیں ہو سکتے. کب پاکی ہوگی؟ یہ پاکی کب ہوگی؟ یہ پاکی کب ہوگی کہ جب مصطفیٰ اس مومن کے قریب ہوں، مومن مصطفیٰ کے قریب ہوں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک وہ مومن کے دل میں دل وغیرہ نہ ہو جائیں، پاکی نہیں ہوتی. اگر مصطفیٰ وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، پانی وہاں رہے، کپڑا یہاں رہے، پاکیزگی نہیں ہوتی. حضور وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، کیسے پاکیزگی نہیں ہوتی؟ اور پاک کرنا تو ان کا منصب ہے، وہ پاک کرنے کے لیے تو تشریف لائے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کو دور سمجھنا پاکی سے محروم رہنا ہے. میرے پیارے دوستو، میرے محترم عزیزو، اللہ کے رسول کو قریب سمجھو، ان کی محبت سے اپنے دل کو بھرپور کر لو، اور تمہارے دل ان کی محبت سے لبریز ہو جائیں، اور تمہارے سینے حضور کی محبت سے معمور ہو جائیں جی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ المرء مع من احبہ، جس کی محبت دل میں ہوگی آدمی اسی کے ساتھ ہے. اور محبت جب کامل ہوگی تو میت کاملہ ہوگی، اور میت اور محبت ناقص ہوگی تو میت ناقص ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے بالکل حق فرمایا کہ لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانے کی ہمیں توفیق دے. دوستو، میرے پیارے عزیزو، میرے پیارے محترم بھائیو، آپ کی محبت نے چند کلمات کہلوا لیے، ورنہ یقین کیجئے یہ سرکار کی بارگاہ کا فیض تھا اور آپ کی محبت اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ چند کلمات میں نے عرض کر لیے. اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، سب کو، اور آپ کے صدقے میں اس فقیر کو بھی اپنی سب نعمتوں سے بھرپور کر دیں.
سب حضرات واقع ہے آپ کے لیے دراز عمر کا، صحت کا، اللہ کا خوشیا کا فرمایا، اللہ کا نظر فرمایا، اور آپ کا سارا ہمارا شروع کر دے
سارے میرا ہی دور ہے تو رہی میں کرم کو مار ہوں. میں اپنے سب پیارے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اولادوں کو نیک والے اولاد نہ سنبھالے، اور ہمارے ایک محترم بزرگ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کی بے شمار برکت دوں، اللہ کی بے شمار رحمت دوں، اللہ کا بے شمار کروں. الہی تو کریم، الہی تو رؤوف، الہی تو رحیم، تو اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے. اللہ عمر بنا دوں ہمیں، آپ نے اور اپنے سب بھائیوں کے سب بچوں کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کا، بزرگوں کا تابع فرمان بنائے، اللہ سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کے حوالے آپ کو کر رہا ہوں، اور اتنی گزارش کروں گا کہ میں بہت مجبور ہوں، بہت بیمار ہوں، تو اس لیے آپ مجھ سے مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ مجھے دعائیں دے دیں جی. میں آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں، سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیک دعائیں مجھ فقیر کو جی، مجھ فقیر کے حق میں قبول فرما لے، اور میری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اللہ آپ نیک لوگوں کے حق میں قبول فرما لے.